الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: بنى الله له بيتا مثله في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام برادران اسلام، آج واقعتاً آپ کی بستی کے لیے بڑا مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی جو مسجد قدیم سے چلی آ رہی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو اثر نو عمدہ اور بہترین شکل میں بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. مسجد کی تعمیر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ زمانہ قدیم سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس کو انجام دیتے چلے آ رہے ہیں. سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اسی موقع پر فرشتوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی. جب تک کہ کعبۃ اللہ زمین کے اوپر بنا نہیں تھا وہاں تک زمین کسی بھی عمارت کو اپنے اوپر قائم رہنے نہیں دیتی تھی. کوئی تعمیر اگر بنائی جاتی تو زمین حرکت میں آتی اور وہ گر جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنوایا گیا یہ وہی کعبۃ اللہ. اس کے بعد گویا زمین نے دوسری عمارتوں کو اپنے اوپر ٹھہرنے کا موقع دیا. یہ کعبۃ اللہ کی عمارت جو فرشتوں نے تعمیر کی تھی حضرت نوح علیہ نبینا والی صلات و السلام کے طوفان کے موقع پر اٹھا لی گئی آسمان پر اور وہاں وہ فرشتوں کا گویا مقصود اور قبلہ بنی. روزانہ 70,000 فرشتے وہاں اس کا طواف کرتے. پھر طوفان نوح کے بعد وہ جگہ یوں ہی رہی. وہاں ایک ٹیلا نما شکل پیدا ہو گئی تھی. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں وہیں آ کر کے حج وغیرہ کیا کرتے تھے لیکن کوئی تعمیر عمل میں نہیں آئی. اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیت اللہ کی تعمیر کو جو بیان فرمایا ہے وہ کوئی تاریخی انداز میں نہیں بلکہ ایک ایسا انداز اختیار کیا گویا سننے والوں کو سامنے ایک منظر کشی کی جا رہی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کو اٹھا رہے تھے. یَرْفَعُ ابراہیم القواعد، ان کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. بنیادیں اس کے اندر فرشتوں کے زمانے، فرشتوں نے جب سے بنایا تھا اندر وہی بنیادیں موجود تھیں، محفوظ تھیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر باقاعدہ اس زمین کو کھود کر اس کی بنیادیں کھولی اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی الصلاۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ آپ کو اسی فاؤنڈیشن پر اور انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے. چنانچہ حضرت جبریل کی نگرانی میں، ان کے سپرویژن میں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. آپ تعمیر کا کام کر رہے تھے اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا والی الصلاۃ والسلام مناسب پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا کر دے رہے تھے. اس طرح گویا یہ کعبۃ اللہ کی عمارت وجود میں آئی. اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو اس وقت کو، گویا وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے تازہ کرو جب حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل آپ کے صاحبزادے بھی اس کام میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اس کام کو انجام دیتے ہوئے یہ دونوں باپ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کر رہے تھے, کیا؟ ربنا تقبل منا, اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے اس عمل کو, ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیے. انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف. دیکھیے یہاں ہم جیسے سب لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے. حضرت ابراہیم یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دے رہے تھے, حضرت جبریل کی نگرانی میں, حضرت جبریل وہاں موجود ہیں اور وہ جو ہے اس کام کو دیکھ رہے ہیں, ان کے سپرویژن میں یہ کام انجام دیا جا رہا تھا, پھر بھی ڈر رہے ہیں. معلوم نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل شرف قبول حاصل کرتا ہے یا نہیں, اس لیے کام کرتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا, اے ہمارے پروردگار تو ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو شرف قبول عطا فرما. ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے, کوئی بندہ کوئی بھی کام دین کا کر رہا ہو تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں, فخر کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ڈرنا چاہیے, پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے یا نہیں. یہاں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور حضرت جبریل کی نگرانی میں یہ کام کر رہے ہیں, پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں ڈرتے ڈرتے, ربنا تقبل منا. بہرحال یہ پہلی یہ تعمیر جو ہے, دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کروائی اور انہوں نے اس کو اس طرح بنایا کہ اس کی چھت نہیں تھی, چار دیواریں ہی تھیں, بس چار دیواریں, اور اس کو اس طرح بنایا گیا, دروازے دو تھے, ایک تو دونوں دروازے نیچے جیسے عام طور پر کسی بھی عمارت کے دروازے ایسے بنے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اندر داخل ہونا چاہے تو آسانی سے داخل ہو سکتا ہے, زمین کے ساتھ اسی لیول پر ایک دروازہ, جس وقت جہاں اس وقت کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے وہیں, لیکن نیچے اور بالکل دوسرا اس کے بالکل سامنے, اس طرح کہ کوئی آدمی اندر داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے. بس اس طرح حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد تو ایسے مختلف ادوار آئے, کبھی یہ گھر ٹوٹا اس کو دوبارہ بنانے کی ضرورت پیش آئی. فضائل حج میں آپ نے سنا ہوگا, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کعبۃ اللہ کتنی مرتبہ بنایا گیا, وہ اندر تفصیل لکھی ہے. ایک تعمیر اس کی وہ ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور شباب میں سیلاب کی وجہ سے اور عمارت کے پرانے ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت ایک دم بوسیدہ ہو گئی تھی اور ضرورت تھی کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. چنانچہ قریش جو کعبۃ اللہ کے خادم اور متولی تھے, ان کی ایک جنرل میٹنگ بیٹھی کہ بھئی ہمیں اللہ کے اس گھر کو اثر نو بنانا ہے اور اس کی تعمیر میں جو مال خرچ کیا جائے گا وہ خالص حلال ہونا چاہیے, حرام کا ایک دانہ بھی ایک پیسہ بھی اس میں خرچ نہ ہو. یہ جنرل میٹنگ میں یہ ٹھہراؤ پاس ہوا, یہ تجویز پاس ہوا, کیونکہ انہوں نے کہا بھئی ہم لوگ تو لوٹ مار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا مال چھین بھی لیتے ہیں, اللہ کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہے इसलिए उसमें ऐसा कोई माल शामिल होना नहीं चाहिए। इसी पर लिखा है उलमा ने कि मस्जिद की तामीर हमेशा हक हलाल माल से ही होनी चाहिए, हराम माल से तामीर करने को साफ नाजायज और मना लिखा। कोई आदमी आवे भी, उसकी कमाई अगर हराम है या खालिस हराम नहीं, मुश्तबह है, डाउटफुल है, उसमें हराम की मिलावट है, तो भी मस्जिद के मुंतजमीन को चाहिए वो करोड़ों रुपये भी पेश करता हो तो साफ ना कह देना ही भाई। अल्लाह के घर के अंदर तामीर जो होगी खालिस हक हलाल की रकम से होगी। आज हमारे दौर में इस बाब में जितनी एहतियात बरतनी चाहिए बरती जाती नहीं। मैं कहता हूँ देखो, ये मुशरिकीन बुत परस्त थे, लेकिन अल्लाह के घर की तामीर के मामले में उन्होंने एक फैसला किया। चुनांचे जब वो रकम जमा हुई, फैसला हुआ भाई जिसके पास खालिस हलाल की कमाई जितनी भी हो ला करके जमा करो, पेश करो। सब ने पेश की जिसके पास जितनी भी थी। सब जब जमा की गई तो वो इतनी नहीं थी जिससे काबतुल्लाह उस तरह जिस तरह हजरत इब्राहिम अला नबियना वालिस्सलाम के ज़माने में बना हुआ था बना सके, बल्कि यूं समझिए कि रकम वो जो अंदाज़ा अंदाजी बजट था ना उससे मुकाबले में रकम कम जमा हुई। गोया वो पूरा पूरी उस अंदाज की तामीर जो हजरत इब्राहिम अला नबियना वालिस्सलाम की थी वो बना सकें इतनी रकम नहीं। अब क्या करें, इन लोगों ने फैसला किया कि अगर रकम उतनी नहीं है तो हम दूसरी रकम तो नहीं मिलाएंगे। अलबत्ता हजरत इब्राहिम के ज़माने की जो तामीर थी उसमें हम कुछ कमी कर देंगे। भैया उसमें कमी करना तो गवारा किया, लेकिन उसमें हराम का एक पैसा भी शामिल करना गवारा नहीं किया। चुनांचे उन्होंने 9 फीट 6 हाथ जितनी जगह जो थी वो कामतुल्लाह की एक तरफ से कम कर दी उतनी, और फिर इधर से दीवार बना दी। आजकल जो लोग हज के लिए जाते हैं और काबतुल्लाह के साथ एक निसफ दायरे की शक्ल में दीवार बनी हुई देखते हैं जिसको हतीम कहा जाता है, तो ये हतीम वाला जो हिस्सा है, अगरचे हतीम वाली दीवार जो है वो कुछ 9 फीट से भी कुछ आगे बनी हुई है। आगे वाला हिस्सा बैतुल्लाह का नहीं है, बस बैतुल्लाह वाला हिस्सा तो उतना ही, कितना 6 हाथ या 9 फीट जितना। तो और फिर उसकी अलामत के तौर पर ये गोल दीवार आधे दायरे की शक्ल में बना दी गई, और उस ज़माने से इसी तरह, यानी ये कुरैश का ज़माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जिस वक्त ये काबतुल्लाह की तामीर हुई 35 साल की थी, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काबतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लिया। आप भी पत्थर उठाकर लाते थे और उसमें लगाते थे। उन लोगों ने दो दो आदमियों की जोड़ी मुकर्रर कर ली थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोड़ी के तौर पर आपके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु दो आदमी, हजरत अब्बास और हुज़ूर दोनों अच्छे अच्छे मुनासिब पत्थर तलाश करके लाते थे ताकि उसमें लगाया जा सके। होया उस काबा की तामीर में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी खुद हिस्सा लिया। इससे आप मस्जिद की अहमियत और उसकी अजमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के खलील अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अला नबियना अलैहिस्सलाम और अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस काम को खुद अंजाम दें, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मस्जिद की तामीर का काम कितना ऊंचा है। ये हजरात खुद उसमें हिस्सा लें। चुनांचे ये तामीर हुई और वो तामीर इसी तरह थी, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज्जतुल वदा के मौके पर حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی تھی کہ اندر آپ اندر جا کر کے کچھ نماز پڑھ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ لے گئے اور حتیم میں لے گئے. یہاں پر یہ جو جگہ ہے وہ بھی کعبۃ اللہ ہی کی جگہ ہے. تمہاری قوم کے پاس سرمایہ گٹ گیا تھا, اتنے حصے کو انہوں نے باہر نکال دیا, ورنہ یہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے. گویا اتنی اس میں جو اگر نماز پڑھو گے یوں سمجھا جائے گا کہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بتلائی تھی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاص خاص شاگردوں کو یہ چیز بتلاتی تھی. ان کے خاص شاگردوں میں ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے حضرات تابعین میں سے تھی, بخاری شریف میں موجود ہے کہ بھائی یہ حصہ کعبۃ اللہ ہی کا تھا, سرمایہ کی کمی کی وجہ سے قریش نے اس کو گویا اندر شامل نہیں کر پائے, اتنا پیسہ نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کعبہ کی یہ عمارت, کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر پر ایک موقع پر جو ہے حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کی طرف سے لشکر لا کر کے حملہ کیا تھا اور منجنیقوں کے ذریعے سے پتھر برسائے تھے, اس سے کعبۃ اللہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کو اثر نو بنایا. انہوں نے جب اثر نو بنایا تو پھر اسی انداز سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتلایا تھا, حضرت ابراہیم والا انداز, یعنی وہ جو حصہ قریش نے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے نکال دیا تھا اس کو بھی انہوں نے شامل کر لیا. اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اور جب قریش نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا نا تو انہوں نے چھت بھی بنائی. حضرت ابراہیم کی تعمیر میں چھت نہیں تھی, قریش کی تعمیر میں چھت بھی تھی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب بنایا تو چھت کے ساتھ اور وہ حصہ بھی اندر شامل کر لیا. جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو تعمیر کے مکمل ہونے پر صحابہ کی ایک بڑی اور دوسرے تابعین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنعیم تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے احرام باندھا عمرے کا اور پھر کعبۃ اللہ پر آ کر کے اس کا طواف کیا نئی تعمیر بننے کے بعد. گویا یہ اس طرح اس کا ادگھاٹن ہوا اور اس موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے. کتنے؟ 100 اونٹ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لوگوں کی دعوت بھی کی. گویا مسجد کا افتتاح اور اس موقع پر دعوت بشرطے کے چندہ کر کے نہ ہو, اپنے پیسوں سے ہو, تو وہ پسندیدہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے جیب سے کی تھی, بیت المال سے نہیں کی تھی دعوت. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اب ان کی وہی عمارت تھی. بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر دوسرے موقع پر پھر حجاج ابن یوسف نے دوسرا حملہ کیا تھا, اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے اور یہ پورا علاقہ حجاز کا جو ان کی ماتحتی میں تھا عبد الملک ابن مروان کی ماتحتی میں آ گیا. اور اس حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت اور دشمنی میں انہوں نے وہ حصہ جو شامل کر لیا تھا اتنی دیواریں توڑ کر پھر قریش نے جیسا نکالا تھا نا ایسا ہی بنا دیا. بعد میں ہارون رشید کے زمانے میں جو خلفائے بنو عباس میں سے انہوں نے چاہا کہ پھر اس کو دوبارہ اسی طرح بنائے جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ تھا, بڑا گویا دینی مسائل میں آپ کی طرف لوگوں کا رجوع تھا. انہوں نے ہارون رشید نے پوچھا امام مالک سے اس سلسلے میں کہ میرا یہ رہن کرنا ہے, بس جیسا ہے رہن جو ہے, اگر تم اس طرح کرنے جاؤ گے کل کوئی بادشاہ تمہارا مخالف آیا پھر وہ توڑ کے ایسا ہی بنا دے گا, کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا اور اس کی جو عظمت قلوب کے اندر ہے وہ باقی نہیں رہے گی. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا اور اب بھی جو ہے وہ اسی حالت کے اندر ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی, وہی حکمت کہ ہم جیسے جائیں گے اور ہم میں سے جانے والوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اندر نماز پڑھیں, لیکن یہ موقع ہر ایک کو تو ملتا نہیں اندر جانے کا. اللہ تعالیٰ کا گویا اللہ کی حکمت اسی میں تھی, یہ جو ہے آج بھی ہم گویا اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے موقع ہے حتیم والے حصے میں نماز پڑھنے. خیر بہرحال میں تو بتلا رہا تھا کہ تعمیر مسجد کا یہ کام جو ہے وہ ایسا عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو انجام دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو یہ کعبۃ اللہ تھا, کسی نئی مسجد کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ منورہ کی تشریف بری میں آپ کا پہلا قیام جو ہے قبا میں رہا. قبا اس زمانے میں ایک الگ بستی تھی, الگ گاؤں تھا مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر. اب تو مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے قبا سے بھی آگے نکل گئی ہے اور قبا مدینہ منورہ کا ایک حصہ بن گیا ہے. اس وقت ایک الگ آبادی الگ گاؤں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں مدینہ جانے سے پہلے یہاں رہے 14 دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں قبا میں رہا. اس 14 دن کے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مسجد بنائی, مسجد قبا. علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی تاریخ لکھی ہے وفاء الوفاء بے اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے, اس میں لکھا ہے کہ مسجد قبا جب بنائی جانے لگی تو اس کی بنیاد میں پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لا کر کے رکھا. دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انہوں نے رکھا. تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انہوں نے رکھا. یہ جو مسجد کی سنگ بنیاد رکھوائی جاتی ہے وہ بھی کوئی رسم نہیں, وہ بھی سنت طریقہ ہے. افتتاح بھی مسنون ہے اور سنگ بنیاد بھی, لیکن سنگ بنیاد میں ہمارے یہاں غلطی کیا کرتے ہیں, وہ کداری لگواتے ہیں. ارے بھائی کھود بھائی, پہلے کھودو اس کے اندر اینٹ رکھواؤ. یہ ہے سنگ بنیاد کا صحیح طریقہ, مسنون طریقہ ہے. یہ مسجد قبا کی تعمیر آپ نے وہاں کے قیام میں کی, اسی کی تعریف جو ابھی آپ نے قاری نے آپ کے سامنے قرات کی تھی اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی تعریف کی ہے. لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اے نبی, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. ایک اور مسجد تھی جو غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین نے بنائی تھی. اس مسجد کے بنانے میں ان کی نیت درست نہیں تھی, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ہیڈ کوارٹر رہے گا اور ہم جتنی بھی سازشیں اور کاوترے بنائے کریں گے یہیں رہ کر کے کریں گے. اور لیکن ظاہر ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نہ لگے اس مسجد کو کون تسلیم کرتا. تو مسجد بن گئی, اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے, 2 رکعت نماز پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں, وہاں سے واپسی میں دیکھی جائے گی. اور اس واپسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتلایا کہ وہ مسجد تھوڑی ہے, وہ تو ان کی سازش کی جگہ ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے ہی کچھ صحابہ کو بھیج کر اس کو جلوہ دیا تھا, وہ مسجد زرار ہے. بہرحال اس کے قرآن اس آیت ان آیتوں میں اس کا بھی تذکرہ ہے. اس کے بعد کیونکہ ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فی، اے نبی وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی، یعنی مسجد قبا، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہیں. پھر جالو یحبون ان یتطہر، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا والوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ پاکی کا ایسا کون سا طریقہ اپناتے ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی بھی استعمال، دونوں چیزیں استعمال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کی ہے. تو بہرحال یہ مسجد قبا، اس کی بھی آپ نے تعمیر کی، باقاعدہ حصہ لیا. آج کل ہمارے یہاں مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں نا، تو ہم لوگ اندر حصہ نہیں لیتے. اصل تو طریقہ یہ ہے کہ ہم سے بھی ہر بستی میں جہاں بھی مسجد تعمیر ہو، اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اس بھلے مزدور پورا کام نہیں کر سکتے، مزدوروں سے کروائیں. اور مزدوروں میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلم مزدور، چاہے وہ مستری کیوں نہ ہو یا اور کوئی کیوں نہ ہو، وہ مسجد کی تعمیر میں استعمال ہونا مل جائے. امام بخاری کا رجحان یہی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. باقاعدہ انہوں نے باب کے شروع میں اس آیت کو پیش کر کے اسی کی طرف اشارہ دیا ہے کہ مسجد کی تعمیر دو طرح کی ہوتی ہے، مسجد کی تعمیر ظاہری اور تعمیر معنوی اور باطنی. تعمیر ظاہری کا مطلب ہے کہ یہ اس کی دیواریں ہیں یہ سب، اور باطنی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسجد والے اعمال سے آباد کرنا. تو حقیقی تعمیر تو وہی ہے، کون سی؟ تعمیر باطن. اور وہ کام تو مسلمان ہی کر سکتے ہیں، کافر تو آگے کرنے سے نہیں. البتہ امام بخاری نے وہ آیت ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ تعمیر ظاہری بھی کس کو کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو، مسلمانوں کو حصہ تو لینا ہی چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہاں پہ یہ مسجد قبا، اس کی تعمیر میں آپ نے خود حصہ لیا. اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور فیصلہ کیا کہ مسجد بنانی چاہیے، اس کی مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو اس تعمیر میں بھی آپ نے بذات خود بنفس نفیس حصہ لیا. آپ پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور جو ہے آپ اس کی تعمیر میں حصہ، اور یہی مسجد نبوی سن ہجری 7 میں، چونکہ یہ سن ہجری 1 میں بنائی گئی تھی اور اس زمانے کے حساب سے سادہ چھپر کی تھی، اور کھجوروں کے تنے جو تھے وہ اس کے ستون تھے، اور کھجوروں کے پتے وغیرہ کی چھت تھی اور کچی دیواریں تھیں. اب ظاہر ہے ایسی مسجد کوئی زیادہ لمبے زمانے تک ٹک سکتی نہیں ہے. تو سن ہجری 7 میں غزوہ خیبر کے موقع پر وہ پھر اتنی بوسیدہ ہو گئی تھی کہ اس کو اثر نو بنانا پڑا. اس موقع پر بھی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا. آپ بنفس نفیس پتھر لانے میں اور مٹی اس میں شریک ہوتے تھے. گویا آپ نے اپنے عمل سے امت کو بتلایا کہ مسجد کی تعمیر کا عمل وہ ہے کہ جس میں مسلمان کو حصہ لینا ہے. ہمارے پرانے جو لوگ تھے ہمارے یہاں بھی ہمارے آبا و اجداد، ان کا حال ہم پڑھتے ہیں. آپ کی یہ مسجد جب پرانی تھی وہ جب بنی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں آپ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے آبا و اجداد نے اس میں باقاعدہ بنانے میں بھی حصہ لیا ہوگا. ہم ہی ذرا ایسے ہو گئے کہ اب سامنے کپڑوں کی صفائی دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے. بہرحال چلیے، تعمیر میں حصہ نہیں لیا تو مسجد کی صفائی وغیرہ کا بھی اہتمام کبھی آ کر کے جھاڑو دے دیا کریں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کی نیکیاں میرے سامنے پیش کی گئی، اس میں وہ تنکا جو آدمی مسجد کے اندر پڑا ہوا اس کو صفائی کی طرف سے اٹھا کر دیں گے، وہ بھی میں نے ان نیکیوں میں دیکھا. تو بہرحال مسجد کی صفائی وغیرہ کا کام بھی کبھی کبھی کر لینا چاہیے تاکہ اس سنت پر کیا ہو جاوے، عمل ہو جائے. خیر، تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر کے یہ سلسلے جو ہیں نا حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی مسجد جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تو بڑا مختصر تھا, 2.5 سال کا تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر وہ مسجد کو سیدھا ہو گیا, سرنو بنانے کی ضرورت پیش آئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر سے بنایا, اس میں کچھ اضافہ بھی کیا, آدمی بڑھ گئے تھے جیسے آپ نے اضافہ کیا ہے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب بنایا تو اس کا انداز وہی, کون سا, جو سادہ, وہی کھجوروں کے تنے اس کے ستون تھے, کچی دیواریں تھیں مٹی کی اور کھجور کے جو ہے پتوں کی چھت وغیرہ تھی. یہ سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر اس کو اثر نو بنانے کی ضرورت پیش آئی. تو اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑا وسیع ہو گیا تھا, بہت سارے ممالک فتح ہوئے تھے اور وہاں سے عمدہ قسم کے پتھر بھی, سنگ مرمر وغیرہ آئے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جب بنایا اس کو تو وہ کھجوروں کے تنے کے ستون نہیں, پتھر کے ستون, اور جو ہے وہ اس کی چھت وغیرہ کے اندر ساگ کی لکڑی, ساگ کی لکڑی وغیرہ بڑا اچھے طریقے سے اس کو بنایا, عمدہ خوبصورت طریقے سے. کیونکہ یہ وہ سادگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ نہیں تھی نا, تو بہت سے صحابہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے نا وہ قابل اعتراض بن گیا. سب آپس میں باتیں کرنے لگے, چرچا ہوا, یہ مسجد بنائی کہ کسرا کا محل بنایا ہے, ایسی باتیں کرنے لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ایک حدیث کہ حضرت عثمان ہی اس کے راوی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں, من بنا للہ مسجداً بنا اللہ له بیتاً مثلہ فی الجنہ, جس نے اللہ کے واسطے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اسی جیسا یعنی اسی شان کا گھر جنت میں اس کے لیے بنائی ہے. اور کہا یہ مسجد میں نے بیت المال کے پیسوں سے نہیں بنائی بلکہ اپنی ذاتی رقم, مالدار آدمی تھے حضرت عثمان رضی اللہ, اپنی ذاتی, ایک پائی بھی اس میں چندے کی نہیں ہے, ایک پائی بھی بیت المال کی نہیں ہے, سب ذات. ہم تو یہ سب جتنا بناؤ سنگار کرتے ہیں نا وہ چندے کے پیسوں سے, اس پر بھی کلام کیا ہے فقہا نے, کیا کہ بھائی اس طرح کرنے کی گنجائش ہے بھی یا نہیں, وہ تو آپ مفتیوں سے پوچھتے رہے. لیکن بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ صاف کر لیا کہ میں نے اپنی ذاتی رقم سے یہ بنائی ہے, اور یہ پتھر اور یہ ساگ کی لکڑی وہ کوئی میں نے مستقل منگوائی نہیں, موجود تھی تو میں نے چاہا کہ اس کو ذرا اچھے ڈھنگ سے بنایا جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں ان لوگوں کے لیے جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں ایک بہت بڑی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے, من بنا للہ مسجداً بنا اللہ له بیتاً مثلہ فی الجنہ. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر اس کے لیے جنت میں بنائیں گے. اسی جیسا یعنی آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بناتا ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. بہرحال آدمی نے بھی اگر اس کے بنانے میں اہتمام کیا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق اعلیٰ اور بڑھیا, ویسے بھی جنت کی ہر چیز بڑھیا ہی بڑھیا ہے کہ نہیں, برانڈیڈ ہی ہے یہ دنیا کی, برانڈیڈ تو اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس شان کا گھر اس کو. اب بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو یوں سمجھتے ہوں گے کہ بھائی کسی عمدہ مسجد اتنے پیسے, ہمارے پاس تو اپنے گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, تب ایسی مسجد ہم کہاں بنائیں, اور پھر ہمارے لیے جنت میں کیسے گھر بنے گا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس مسئلے کا بھی حل کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آیا, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعات بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا چاہے وہ قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو. قطع پرندہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جو زمین پر گھونسلہ بناتا ہے, بس اتنا سا. حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد بنائی چاہے وہ قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر, اب قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گی تو اس میں تو پوری پیشانی بھی نہیں رہتی. ایک آدمی تو کیا نہ, ایک مسلح تو کیا بنتا, خالی پیشانی رہ سکے اتنی جگہ بھی نہیں بنتی. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں, تو گویا اپنے اس ارشاد سے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا کہ بھائی آپ پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو اپنی حیثیت کے مطابق جو چاہے اندر دے دو, آپ کے دیے ہوئے مال سے اتنی جگہ بنے گی نا تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت جنت کیا عطا فرمائیں گے, گھر عطا فرمائیں گے. بہرحال یہ مسجد کی تعمیر کا عمل ایسا عمدہ عمل ہے کہ اس کے اوپر گویا خاص وعدہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے گھر کو بنائیں گے. دیکھو مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوت اللہ من الارض مساجد, قبرانی کی روایت ہے, زمین کے اوپر اللہ کے گھر کی مسجدیں ہیں. اللہ کے گھر کا کیا مطلب, نعوذ باللہ, جیسے ہم اپنے گھروں میں فروکش ہوتے ہیں رہتے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ کوئی اس میں فروکش ہو گئے, اللہ کی شان تو اس سے بڑی اونچی ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. بس یوں سمجھیے کہ ان گھروں پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیاں نازل ہوتی ہیں. جیسے دیکھو آئینہ ہوتا نا, آئینہ, آئینے کو ہم سورج کی طرف کر دیں تو پورے سورج کا عکس آئے گا قائم ہے, حالانکہ یہ سورج ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے. آئینے کی حیثیت تو کیا ہے, وہ تو چھوٹا سا ہے, لیکن یہ سورج جو اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے وہ بھی اس کا عکس بھی اس آئینے میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آئینہ ہم جس کی طرف کر دیں گے اس کے اوپر بھی کیا ہے, روشنی شروع ہو جائے گی. گویا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر اللہ کے گھر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص خاص تجلیاں نازل ہوتی ہیں کس کے اوپر, مسجد کے اوپر. اور جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی ان تجلیوں سے وہ بھی فیض یاب ہوتے ہیں. اس لیے بہرحال مسجد کو جو اللہ کا گھر قرار دیا گیا اور وہ زمین پر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. ایک مرتبہ ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا, ای البقاء احب الی اللہ, کہ زمین کے خطوں میں کون سا خطہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں, میں جبریل آئیں گے ان سے پوچھوں گا, وہ اس کے بعد جواب دیتا ہوں. حضرت جبریل آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, حضرت جبریل نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں, میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا پھر بتلاتا ہوں. پھر بعد میں جب حضرت جبریل آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ آج میں اللہ کی اتنا قریب ہوا کہ آج تک کبھی اتنا قریب نہیں ہوا تھا, اور میں نے اللہ سے وہی سوال کیا کہ ای البقاء احب الی اللہ, زمین کے خطوں میں حصوں میں کون سا خطہ اور حصہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ باری تعالیٰ نے فرمایا احب البقاء اللہ مساجد و ابغض البقاء اللہ اسواق. سواق تو ایک کیا تھا لیکن دو باتیں بتلائیں. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ خطہ زمین میں کون سا کیا ہے, مسجدیں. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند اور مبغوض خطہ بازار. اب دیکھو ہمارا جی کہاں لگتا ہے, ہمارا جی کہاں زیادہ لگتا ہے, بازار میں لگتا ہے یا مسجد میں لگتا ہے؟ مسجد میں لگتا ہے تو وہ اچھی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ. سات آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں. ان سات میں سے رجل خرج من المسجد حتی یعود الیہ, کہ وہ آدمی جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے لوٹا. رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, نماز کے لیے آیا, نماز پڑھنے کے بعد ضرورت ہے اس لیے جانا پڑتا ہے, باہر جاتا ہے لیکن دل یہاں کہاں مسجد. پھر جب تک دوبارہ مسجد میں آتا نہیں وہاں تک اس کو چین پڑتا نہیں. اب ہمیں بھی اپنا دل جو ہے نا مسجد میں لٹکانا چاہیے, بازار میں نہیں. ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا, دکان بند کر کے یہاں مسجد میں آتے ہیں, ہمارا دل وہاں اٹکا ہوا حتیٰ یعود الیہ. یہاں تک کہ پھر جب تک اپنے بازار میں دکان پہ لوٹیں گے نہیں وہاں تک چین نہیں پڑتا. سلام پھرا نہیں کے پاگے, سلام پھرا نہیں کے وہاں باہر جا کے کھڑے رہیں گے. پتا نہیں یہاں کیا ہے, ایک دم کوئی آگ کے توے پر بیٹھے ہیں جو سلام پھرتے ہی بھاگنا شروع کر, اور باہر جا کر آدھ گھنٹہ تک کھڑے رہ کر آپس. یہاں مسجد کے اندر لمبی لمبی نماز پڑھنے والے تو سب سے اخیر میں نکلتے ہیں, وہ نکل رہے ہیں تو ابھی وہ حضرت جو سلام پھیر کے بھاگے تھے وہ باہر ابھی کھڑے ہیں, لیکن مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. بھائی اللہ کا گھر ہے, جتنا مسجد میں بیٹھو گے نا فرشتے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں تو سکون ملنا چاہیے مسجد کے اندر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اذا مررتم بریاض الجنت فارتقوا فیہا, کہ جب تم جنت کی کیاریوں اور جنت کے باغات پر سے گزرو تو اس میں چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ, کہ یہ جنت کی کیاریاں اور باغات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا المساجد, مسجدیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں. پھر پوچھا صحابہ نے ومن رتع فیہا, چرنا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ, یہ تسبیحات جو ہیں گویا چرنا ہے, فائدہ ہوتا ہے. ایک ایک تسبیح جو ہے نا, ایک ایک سبحان اللہ, وہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا, ساری چیزیں, ساری کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. یہ تو ہماری دنیا کی محبت اور آخرت کی غفلت کی وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, ورنہ جب قیامت میں وہاں جائیں گے نا اور جنت میں داخل ہوں گے تب پتہ چلے گا او ہو یہ تو بڑی قیمتی چیز تھی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا. بھائی جنت ملنے کے بعد تو کیا افسوس, البتہ وہ وقت جو اللہ کے ذکر سے خالی گزرا اس پر وہ افسوس کریں گے کاش اس وقت میں بھی ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا. اب دیکھو جنت میں پہنچنے کے بعد تو افسوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن اللہ کا ذکر ایسی عجیب و غریب چیز ہے, ایسی قیمتی چیز ہے, ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جو لمحات اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے ہیں اس پر آدمی کیا کرے گا, پچھتائے گا. ہمیں تو ہر مسجد میں بھی آؤ نا, بہت سب کی عادت ہے مسجد میں بس بیٹھے ہیں تاکتے رہتے ہیں. ارے بھائی پڑھو قرآن, پڑھو تسبیح, پڑھو جو کچھ پڑھو, آئے ہو تو یا باغ میں آئے ہو تو چرو, سمجھا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کے رسول کہتے ہیں چرو تو ہمیں چرنا چاہیے. ایک ایسے کوئی جانور جو ہے نا کسی بھی ایسی جہاں عمدہ قسم کی گھاس, جیسے یہ بارش کے زمانے میں ہوتی ہے, کیسا ہی جانور ہو کیسا ہی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو, جائے گا تو ڈافا تو مارے گا, ادھر ادھر کھائے بغیر رہے گا نہیں. تو ہمیں بھی مسجد میں آنے کے بعد ڈافے مارنے گے, کیا نہیں ذکر کرنے کا, سمجھا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ذکر کریں گے, تلاوت کریں گے, دعا کریں گے, اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مزار کے ناظر تھے, حضرت قاری صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے شیخ اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے گویا اجل خلفاء میں سے تھے. تو ان کا ایک شعر بڑا عجیب و غریب ہے کہ فلک اس زمین پر زمین اس فلک ارے نہیں فلک اس زمین پر رشک کرتا ہے اسد جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. زمین کے جس حصے پر اللہ کا نام لیا جائے آسمان بھی اس پر کیا کرتا ہے رشک کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے زمین والوں کو آسمان کے اوپر کیا ہے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے آسمان والوں کو زمین پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. دوبارہ ہمیں یہ مسجد اس لیے دی گئی کہ اس مسجد کے ذریعے سے ہم اپنا رشتہ اور تعلق قائم کریں کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ. اور پنج وقتہ نماز تو جماعت کے ساتھ اس میں ادا کرنی ہے. اس میں جو نماز ادا کی جائے گی مسجد کے اندر وہ جماعت کے ساتھ اس کا ثواب اکیلے گھر میں آپ پڑھیں گے اس کے مقابلے میں 27 گنا. بعض روایتوں میں 25 سے بعد میں 27 گنا. بھائی کوئی چیز آپ یا مسجد کے یا اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر بیچیں اس کی قیمت 1 روپیہ آتی ہو اور وہی چیز وہاں آپ جو ہے نا وہاں کیا ہے آپ کے کڑی کے آخری حصے پر جا کر کے باغوڑ پر جا کر کے بیچیں اور وہاں اس کی قیمت آپ کو 25 روپے ملتی ہو تو یہاں 100 آدمی مانگیں گے تو بھی آپ دیں گے وہیں جا کے بیچیں گے. مجھے تو 25 گنا قیمت چاہیے. دنیا کے معاملے میں تو ہم ایسے پکے ہیں اور آخرت کے معاملے میں جو ہے بس قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, ہمیں آخرت کے معاملے میں خوب حریص اور لالچی ہونا چاہیے اللہ کے لیے. فضائل نماز میں جو ہے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے حضرت شیخ نے جہاں جماعت کا تذکرہ ہے نا. آپ کتابیں یہ فضائل کی سنتے تو ہیں کہ بس ہمارے سروں پر سے گزر جاتی ہے اس کے واقعات اس کی چیزیں کبھی ہم محفوظ نہیں رکھتے. اس میں لکھا ہے ایک محمد ابن سلمہ ایک بہت بڑے فقیہ تھے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو دو شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد ان کے شاگرد بڑے مشائخ حنفیہ میں سے تھے. روزانہ 200 رکعت نفل پڑھنے کا ان کا معمول تھا اور جو ہے ہمیشہ جماعت کا اہتمام. ایک مرتبہ کسی وجہ سے ان کی جماعت چھوٹ گئی, مسجد کی جماعت چھوٹ گئی. تو چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کا ثواب 27 گنا تو انہوں نے کیا کیا وہ چھوٹی ہوئی نماز کتنی مرتبہ پڑھی 27 مرتبہ. حالانکہ وہ تو فقیہ تھے جانتے تھے کہ ایک مرتبہ پڑھ لوں گا تو فریضہ ادا ہو جائے لیکن ان کو افسوس تھا تو جماعت چھوٹی اور جماعت کے ساتھ پڑھتا تو 27 گنا ملتا. میں اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھوں گا فریضہ بھلے ایک مرتبہ سے ادا ہوگا. اب ایسے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں مخصوص اللہ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے. سمجھایا کہ نہیں؟ چنانچہ رات کو جب سوئے نا تو سونے کے اندر خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یا ابن سلمہ کیف بتامین الملائکۃ. اے ابن سلمہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام قرات کرتا ہے اور قرات میں سورہ فاتحہ پوری کر کے ولد بالین پڑھتا ہے تو اس وقت آمین کہنی چاہیے. تو حضور فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہ ولد بالین فقولوا آمین فإن الملائكة تقولها فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ حضور فرماتے ہیں جب امام قرات کے اندر غیر مغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو, اس لیے کہ فرشتے بھی جو نماز میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں اور جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوں ساتھ کب ہوگی تو اس موقع پر کہا جائے گا تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور وہ جو خواب دیکھا تھا اس میں ان کو اسی پر تنبیہ کی گئی تھی اے ابن سلمہ فرشتوں کی آمین کا کیا, یعنی آپ نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی لیکن جماعت کے ساتھ پڑھتے تو وہ آمین والی فضیلت بھی تو ملتی, وہ کہاں ملی آپ کو؟ گویا ایک ایک فضیلت ایسی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے مسجد کی شکل میں, واقعہ یہ ہے کہ بڑی عظیم نعمت ہے. یہ ہمیں گویا یہیں آ کر چین اور سکون حاصل کرنا چاہیے مسجد کے اندر. مسجد اللہ کا گھر ہے, اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہمارے بزرگوں کے ہاں کابر کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھلے ہوئے منافق جو تھے نا, وہ بھی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز, کوئی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا. تو اچھے اچھے لوگ گھر میں نماز پڑھ لیں, نمازی ہیں وہ بھی گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, نہیں بھائی مسجد میں آؤ نماز ادا کرو. ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول انما يعمر مساجد الله من آمن بالله. کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو وہ پابندی سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, تو بس یہ دیکھ کر ہی تم اس کے متعلق گواہی دے دو کہ یہ کیا ہے, ایمان والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ, کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ وہی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. مسجد میں پابندی سے آتا ہے, مسجد کو آباد کرتا ہے, معلوم آمن باللہ. اس لیے تم آنکھ بند کر کے گواہی دے سکتے ہو کہ یہ آدمی کیا ہے, مومن ہے. بہرحال یہ مسجد جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں, بڑے حقوق ہیں. مسجد کی جو ہے اس تعمیر پر اور ایسی عمدہ مسجد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی, اس پر آپ میں جو خوشی ہے, اس خوشی کا حقیقی حق تو یہ ہے کہ آپ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں, کبھی اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو علامہ اقبال کے بقول, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی تھا نمازی بن نہ سکا. کہ بڑی ایسے مسجد تو تیار کر دی لیکن دل کو جو نمازی بننا چاہیے وہ بنا نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ اور جو ہے رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مسجد میں آئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو مسجد کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. مسجد تو تھی, اب وہ جو اس کی تجدید ہوئی, توسیع ہوئی, کشادگاہ ہوئی اور نئی بنائی گئی, یہ بھی مسرت کی چیز ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے بنایا تھا, یہ اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا تھا. ہمیں خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ تو ظاہری خوشی ہے, حقیقی خوشی یہ ہے کہ ہم مسجد کو مسجد والے اعمال سے آباد کرنے کا اہتمام کریں. اللہ کے جن بندوں نے اس کی ظاہری تعمیر میں حصہ لیا, پیسے دیے, محنتیں کی, دعائیں کی اور اس کے اوپر نگرانی کی, بہت شکلیں ہیں, جیسی جیسی اللہ نے جس کو حیثیت دی اس کے مطابق اس میں حصہ لیا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور نوازیں گے, معروم نہیں فرمائیں گے. ہر ایک کو خوش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مساجد کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اس موقع پر میں آپ پورے گیا بستی کے لوگوں کو اور خاص طور پر اللہ کے ان بندوں کو جنہوں نے اس مسجد کی ظاہری تعمیر میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیا, مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو بے انتہا قبول فرما کر اس کا بدلہ اپنی شان شان جنت کے اندر اپنی شان شان مکان کی شکل میں عطا فرمائے. دعا کر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وقنا بالتقوى وجملنا بالعافية اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہماری قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے تیرے اس گھر کو اثر نو بہتر و عمدہ شکل کے اندر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ تیرا بڑا فضل و کرم اور بڑا انعام ہے اب مزید انعام کرتے ہوئے اے اللہ اس کی قدردانی اور اے اللہ اس مسجد کو مسجد والے اعمال سے آباد کرنے کی ہر ہر فرد کو توفیق و سعادت عطا فرما اللہ تیرے جن بندوں نے اس کی ظاہری تعمیر میں بھی حصہ لیا ہے ان میں سے ہر ایک کو تو اپنی شاہین شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما ہر ایک کے لیے جنت میں اللہ مکان تعمیر فرما اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ قربانی کے ایام جو آ رہے ہیں عافیت سہولت امن و امان کے ساتھ بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے اے اللہ ان کو پار فرما اور ان قربانیوں والے اس واجب اور فریضے کو اے اللہ امن و امان و سکون کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات اور اے اللہ فتنہ پردازوں کے فتنے سے پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین